السلام علیکم محترم سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا یبقی بعدی من النبوتی شیئن الا المبشرات، میرے بعد نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا، اچھا خواب جسے بندہ مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ باحوالہ مسند احمد۔ عرض ناشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے پیغام نبوت و رسالت میں حقیقی سعادت و مسرت کا سامان پنہا ہے، اسی طرح خوابوں کے ذریعے سے جو بشارتیں دی جاتی ہیں ان میں بھی بندہ مومن کے لیے خوشی و مسرت کے بیش بہا مواقع ہیں۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبوت سے صرف مبشرات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ صاحب اکرم نے عرض کیا، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا، خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ گویا کہ اچھے خواب مومن کے لیے بشارت اور خوشخبری کا درجہ رکھتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اچھے خواب ہی آئیں، کبھی بڑے ڈرونے، خطرناک اور عجیب قسم کے خواب بھی آ جاتے ہیں، اور انسان بیدار ہونے کے بعد بھی ایسے خواب کے اثرات تا دیر محسوس کرتا رہتا ہے۔ جیسے اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں، اسی طرح برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خواب کی مختلف اعتبار سے کئی ایک اقسام ہیں جن کی تعبیریں خواب دیکھنے والے کے احوال سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی قسم کا خواب مختلف احوال سے متعلقہ دو افراد دیکھیں تو ان کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ دراصل مختلف قسم کے خواب آنے کی وجوہات اور اسباب بھی متعدد ہوتے ہیں، کبھی نفسانی خیالات سبب بنتے ہیں تو کبھی معمولات، کبھی ذاتی طبیعت سبب بنتی ہے تو کبھی پیش آمدہ حالات، کبھی خواب حقیقت کے عین مطابق ہوتا ہے اور کبھی بالکل متضاد۔ خواب کے اس قسم کے متعدد پہلو علم تعبیر کی طرف رجوع کا تقاضا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے پوچھتے، تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے متعلقہ احکام و آداب سے بھی نوازتے۔ محدثین کرام رحمہ اللہ نے انہی احکام و آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعبیروں کو کسی نہ کسی انداز سے اپنے اپنے مجموعہ احادیث میں شامل کیا ہے، اور اس طرح علم تعبیر ایک فن کا روپ دھار گیا۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، متوفی 110 ہجری، نے بھی اس فن میں نمایاں خدمات انجام دیں اور علم تعبیر کے امام کہلائے۔ آپ کی کتاب تفسیر الاحلام عوام و خاص کے لیے بہترین مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے تراجم بھی موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس موضوع پر شیخ عبد الغنی نابلسی کی کتاب تاتیر الانام فی تعبیر المنام اور غرس الدین خلیل بن شاہین زہری کی الاشارات فی علم العبارات بھی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اسی طرح زیر نظر کتاب خوابوں کی تعبیر، جو دراصل امام ابن راشد البکری القزسی رحمہ اللہ، متوفی 736 ہجری کی، عربی تصنیف المرتبات العالیہ فی تفسیر الرؤیا کا اردو ترجمہ ہے، یہ بھی فن تعمیر کے ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ قبل ازیں اس کتاب کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تھا، دارالسلام نے پہلے انگریزی میں اس کا ترجمہ شائع کیا، اور اب سلیس رواں اور شایان شان اردو ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یاد رہے کہ بعض اوقات خواب بڑے عجیب و غریب بلکہ بےہدہ قسم کے آتے ہیں، مگر ان کی تعبیر بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تعبیر کے موضوع پر ہر کتاب میں بظاہر عجیب و غریب اور اریاں خواب بھی دیے جاتے ہیں، تاکہ ایسے خوابوں کی تعبیر تک پہنچا جا سکے۔ زیر نظر کتاب میں بھی آپ کا گزر ایسے خوابوں سے ہوگا، مگر یہ اس فن کی مجبوری ہے جس کے بیان کے بغیر موضوع نامکمل رہتا ہے۔ کتاب حاضہ میں خواب کی حقیقت، اقسام، علم تعبیر، انبیاء اکرام علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے خواب اور ان کی تعبیریں پیش کی گئی ہیں، اور خواب میں دیکھی جانے والی شخصیات یا اشیاء کے اعتبار سے 17 ابواب میں ہزاروں خوابوں کی تعبیریں عمدہ ترتیب سے پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کی ترتیب اور تعارف کو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش لفظ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مؤلف کے حالات زندگی بھی علیحدہ سے مضمون کی شکل میں دے دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ محمد واصف نے کیا تھا، مگر ابھی تکمیل نہ ہوئی تھی کہ وہ زندگی کی 37 بہاریں گزار کر اس عارضی جہاں سے رخصت ہو گئے۔ افسوس، آج وہ اپنے اس کام کو کتاب کی شکل میں دیکھ کر یقیناً خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی لغزشیں معاف فرمائے اور فردوس بری میں انہیں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ واصف کی وفات کے بعد ادارے کے فاضل نوجوان حافظ قمر حسن نے ترجمے کی تکمیل بھی کی اور تسہیل و نظر ثانی کا کام بھی بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ دارالسلام لاہور کے جنرل مینیجر حافظ عبدالعظیم اسد اور شعبہ تحقیق کمپوزنگ اور ڈیزائننگ کے احباب بھی میرے شکر و سپاس کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی عمدگی سے کتاب کو طباعتی مراحل تک پہنچایا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عوام و خواص کے لیے نفع مند بنائے۔ اس میں جو خوبی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی خامی ہے وہ ہمارے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اب ہم اللہ سے رحمت اور بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ خاتم کتاب و سنت عبد المالک مجاہد، مینیجنگ ڈائریکٹر دارالسلام الریاض لاہور، رمضان 1433 ہجری، اگست 2012۔ مصنف کے حالات زندگی، نام محمد بن عبداللہ بن راشد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ قبیلہ بنو بکر سے تعلق تھا، فقہی اعتبار سے مالکی مکتبہ فکر کے حامی تھے۔ تونس کے شہر کفصہ میں پیدا ہوئے اور عرصے تک وہیں تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر دارالحکومت تونس روانہ ہو گئے، وہاں بھی سلسلہ تعلیم جاری رہا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قاہرہ اور اسکندریہ کا رخ کیا۔ 680 ہجری میں حج کی سعادت سے بہراور ہوئے، علم کی دولت سے مالا مال ہو کر تونس لوٹے۔ کفصہ ہی میں عرصے تک قاضی کے فرائض انجام دیتے رہے، بعد میں انہیں منصب قضا سے ہٹا دیا گیا۔ اساتذہ اور مشائخ، فاضل مصنف امام ابن راشد کفصی عرصہ دراز تک امام شہاب الدین قرآنی کی خدمت میں حاضر رہے، انہی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور علمی طور پر بہت نفع اٹھایا۔ امام شہاب الدین قرآنی نے انہیں فقہ و اصول فقہ میں درجہ امامت کی سند بھی عطا فرمائی۔ امام تقی الدین ابن دقیق العید، جن سے انہوں نے فقہ میں مقصل ابن الحاجب پڑھی، امام ضیاء الدین الاف، جن سے فقہ کی عمومی تعلیم حاصل کی، قاضی ناصر الدین ابیاری جو ابو عمر ابن الحاجب کے شاگرد ہیں، حافی الراس ننگے سر کے لقب سے معروف ہیں، امام محی الدین اور امام شمس الدین اصبہانی۔ علماء کی تقریریں، امام ابن فرحون کے مطابق مصنف کتاب امام ابن راشد کفصی عربی زبان و ادب کے ماہر تھے۔ امام ابن فرحون ہی نے لکھا ہے کہ وہ عربی زبان کے بہت بڑے عالم اور خوابوں کی تعبیر کے ماہر کامل تھے۔ خیر الدین زرکلی نے الاعلام میں لکھا ہے کہ امام ابن راشد کفصی مالکی فقہ کے عالم تھے۔ عمر رضا قحالہ ان کی تعریف میں یوں رتب اللسان ہیں، فقیہ، ادیب اور عربی زبان کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی علوم سے واقف تھے۔ تصانیف، نمبر 1، فقہ میں شہاب ثاقب کے نام سے مقصر ابن الحاجب کی شرح۔ نمبر 2، المذهب فی ضبط قواعد المذهب، یہ کتاب 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام ابن فرحون کا بیان ہے کہ امام ابن راشد نے اس میں بہترین علمی فوائد جمع کیے ہیں۔ میں نے عبداللہ ابن مرزوق کو کہتے سنا کہ فقہ مالکی میں اس جیسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ نمبر 3، لب الباب، یہ کتاب فقہ مالکی کے فروعی مسائل پر مشتمل ہے اور زیور طبعات سے آراستہ ہو چکی ہے۔ نمبر 4، المرتبہ السنیت فی علم العربیتی۔ نمبر 5، المرتبہ العلیہ فی تعبیر الرؤیا، اس کتاب کے متعلق امام ابن فرحون کا کہنا ہے کہ اپنے باب میں بہترین کتاب ہے، یہی کتاب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 6، النظم البدیع فی اختصار التفریح۔ نمبر 7، نخبت الوسیلی فی شرح الحاصلی، یہ کتاب اصول فقہ پر مشتمل ہے۔ نمبر 8، تحفت اللبیبی فی اختصاری کتاب نل خطیبی۔ نمبر 9، الفائق فی الاحکام والوسائق، یہ کتاب 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام ابن فرحون کا بیان ہے کہ ان تصانیف کے علاوہ امام ابن راشد کی کئی اور مفید تصنیفات بھی ہیں۔ وفات، امام ابن فرحون نے بیان کیا کہ مجھے امام ابن راشد کی تاریخ وفات نہیں مل سکی، تاہم کہا جاتا ہے کہ 731 ہجری میں وہ بقیت حیات تھے۔ عصر حاضر کے عظیم مورخ خیر الدین زرقلی نے ان کی تاریخ وفات بڑی صراحت سے 736 ہجری لکھی ہے۔ امام ابن راشد کے حالات زندگی کے مواخذ، نمبر ایک، الدیباج المذہب، امام ابن فرحون جلد دوم صفحہ نمبر 328 339۔ نمبر 2، نین الابتہاجی تنبیکی، یہ کتاب الدیباج کے حاشیے پر چھپی ہے، صفحہ نمبر 235 236۔ نمبر 3، شجرت النور الزکیتی، مخلوف جلد 1 صفحہ نمبر 210۔ نمبر 4، ایزاہ المقنونی بغدادی جلد دوم صفحہ نمبر 399 تا 464۔ نمبر 5، حدیت العارفین بغدادی جلد دوم صفحہ نمبر 134-135۔ نمبر 6، الاعلامی خیر الدین زرقلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 234۔ نمبر 7، معجم المؤلفین عمر رضا کہالہ صفحہ نمبر 213-214۔ پیش لفظ، از امام ابن راشد، لڑکپن میں جب مجھے ذرائع علم و معاش سے بخوبی واقفیت نہیں تھی، طرح طرح کی پریشانیاں اور وساوس میرے ذہن میں ڈیرے ڈالے رکھتے تھے، ایسے میں میں طلب علم کے لیے مصر روانہ ہوا۔ مجھ پر حصول علم کی دھن سوار تھی۔ مصر میں مجھے مختلف علماء و مشائخ سے استفادے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے معقولات و منقولات کے مختلف علوم حاصل کیے اور ان کے افادات علمی سے اپنے دامن طلب کو خوب خوب بھرا۔ دوران تعلیم میں جن علوم سے مجھے گہرا شغف تھا، ان میں ایک علم خوابوں کی تعبیر کا بھی تھا۔ خوابوں کی تعبیر کا عظیم علم انبیاء کے علوم کا حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح خواب حقائق پر مبنی ہوتا اور انسان کو آئندہ حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت نزدیک آ جائے گی تو مسلمان کا کوئی خواب غلط ثابت نہیں ہوگا، ان میں سب سے سچے خواب دیکھنے والا وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہوگا۔ بے شک مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم الرؤیا، حدیث نمبر 2263۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد صرف مبشرات خوشخبری دینے والے خواب باقی رہ جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اچھا خواب جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ باحوالہ مسند احمد، میں نے قاہرہ میں امام شہاب الدین قرآنی سے ملاقات کی، وہ اس علم میں امامت کے مرتبے پر فائز تھے۔ مشکل خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے انہی سے رجوع کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ان کی مہارت تامہ کا یہ عالم تھا کہ وہ خواب دیکھنے والے کو اس کا نام، اس کے والد کا نام، بیوی بچوں کے نام اور اس کے گھر کے حالت تک بتا دیتے تھے۔ میں نے ان سے کتاب البدر المنیر فی علم التعبیری پڑھی، انہوں نے مجھے اس کی اجازت تدریس بھی عطا فرمائی۔ میں عرصہ دراز تک ان سے منسلک رہا اور ان کے علم سے مستفید ہوتا رہا۔ ان کے بہت سے افادات علمی نے میں نے زبانیں بھی یاد کیے، غرض یہ کہ ان کے فیضان علم سے میں خوب خوب سیراب ہوا، گو میری بذات علمی علامہ ممدوح سے کہیں کم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے تصنیف و تالیف کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے مختلف علوم پر کتب تصنیف کی۔ میری کتابیں کل ملا کے تقریباً 60 جلدوں تک پہنچتی ہیں۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ میں اس موضوع پر بھی ایک کتاب تصنیف کروں۔ ممکن ہے کہ علوم انبیاء کے بحرے بے کران سے کچھ قطرے میرے حصے میں بھی آ جائیں، اور میں اولیاء اللہ کے راستے پر گامزن ہو جاؤں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے یہ مختصر سی کتاب تصنیف کی، جس میں میں نے وہ سب کچھ ذکر کر دیا ہے جو استاذ امام شہاب الدین ابن نعمہ قرآنی سے سیکھا، اور جس کا ذکر البدر المنیر میں ہوا ہے۔ البدر المنیر فی علم التعبیر شیخ شہاب الدین ابو العباس احمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم مقدسی کی تالیف ہے۔ آپ ابن نعامہ کی کنیت سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ کتاب استنبول میں احمد الثالث کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کی فوٹو اسٹیٹ معہد مکتوتات العربیہ نے حاصل کی ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس کتاب میں الاشارتو فی علم العبارتی جلال الدین عبداللہ بن سلیمان بن حازم مزئی کی تصنیف ہے۔ اس کا ایک نسخہ استنبول میں احمد الثالث کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کے جملہ مسائل بھی بیان کر دیے ہیں۔ یہ کتاب امام نیشاپوری کی تصنیف ہے اور 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نیز اس علم کے بڑے علماء سے میں نے جو بھی علمی فوائد حاصل کیے، وہ سب میں نے اس کتاب میں بیان کر دیے ہیں۔ اس کتاب کا نام میں نے المرتبات العلیا فی تعبیر الرؤیا رکھا ہے، تاکہ یہ اسم با مسمہ ثابت ہو۔ کتاب کا عنوان ہی اس کے مدرجات کے بارے میں بتاتا ہے۔ جسے اپنے میدان میں ان مسائل و مشکلات سے گزرنا پڑا جن سے میں گزرا ہوں، وہ کتاب میں ذکر کیے گئے عجیب و غریب معاملات کو سمجھے گا اور جان لے گا کہ میں نے اس علم میں سخت محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کجروی سے محفوظ رکھے، اور بشری تقاضے کے تحت کتاب میں کسی بھی قسم کی غلطی کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے قریب کر کے اپنی رضا مندی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمے اور چند ابواب میں ترتیب دیا ہے۔ مقدمہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نفس کی حقیقت کے متعلق ہے، کیونکہ خواب کا ادراک نفس ہی کو ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ خواب کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ تیسرا حصہ خواب کی مختلف اقسام کے بارے میں ہے۔ چوتھا حصہ بعض تعبیروں کے متعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بتائے۔ ان کا ذکر اول تو برکت کے لیے کیا ہے، دوسرے اس لیے کہ ان میں بعض ان باتوں کی دلیل ملتی ہے جن پر خواب کی تعبیر کرتے وقت اعتماد کیا جاتا ہے۔ پانچواں حصہ خواب دیکھنے والے اور اس کی تعبیر بتانے والے کے آداب کے متعلق ہے۔ چھٹا حصہ ان اصولوں سے تعلق رکھتا ہے جنہیں معبرین خواب کی تعبیر بتاتے وقت پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ کل 18 اصول ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مشابہت اس اصول کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اشتقاق، تصحیف، لفظ میں حرکات و اعراب کی تبدیلی، لزوم، خاتمہ و انجام، تضاد عوام الناس کی زبان کا اعتبار، لغوی و عرفی مثالوں کا اعتبار، قرآن و حدیث کے دلائل، شعر کے دلائل، اشتراک یا تواتو موافقت کے لحاظ سے لفظ کی دلالت کا اعتبار۔ اشتراک کے لحاظ سے لفظ کی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، اس کو مشترک لفظی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ عین ہے جس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی دیکھنے والی آنکھیں ہیں، ایک معنی پانی کے چشمے کے، اور ایک معنی جاسوس کے ہیں۔ تواتو موافقت سے شاید مصنف کی مراد خاص طبقے یا قوم کا لغوی عرف ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا عورت کو نعجتن یعنی بھیڑ کہنا۔ موافقت کے لحاظ سے لفظ کی دلالت کا اعتبار یا اس کے مجازی استعمال کا اعتبار، حروف کی تعداد کا اعتبار، حروف کے اعداد کا اعتبار، دیکھی گئی چیز کتنی بار خواب میں نظر آئی اس کا اعتبار، معبر کو خواب بتانے والے کا اعتبار، مختلف ناموں اور واقعات کا اعتبار، اسی بحث میں اسم کے مشتق ہونے اور خواب میں واقعات یا اشیاء کے باہمی تعلق کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب 17 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب خواب میں اللہ تعالیٰ، انبیاء و صحابہ اور صلحائے امت کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ دوسرا باب آسمان اور اس کے متعلقات کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ تیسرا باب جنات، ہوا، دن رات، موسم اور اس کے متعلقات جیسے بارش، برف، بادل، بجلی اور قوسِ قزح کے دیکھنے کے متعلق ہے۔ چوتھا باب زمین اور اس پر موجود پہاڑ، معدنیات، پتھر، کنکر، ریت اور مٹی کو دیکھنے کے تعلق سے ہے۔ پانچواں باب باغات، درختوں، نہروں، سمندروں اور کشتیوں کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ چھٹا باب شہروں، ان میں موجود بڑے گھروں، دکانوں، شہر کے گوشوں، سرائیں، تیل نکالنے والی مشینوں، چھوٹے گھروں، کمروں، منزلوں، دروازوں اور سیڑھیوں کو دیکھنے کی بابت ہے۔ ساتواں باب حیوانات کے متعلق ہے۔ اس باب کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ حیوانات کی مختلف انواع و اقسام کی تعبیر کے متعلق ہے۔ اس کے تحت بھی تین ابواب ہیں، وہ حیوان جو چلتا ہے، وہ جو اڑتا ہے اور وہ جو پانی میں تیرتا ہے۔ چلنے والے حیوان کی دو قسمیں ہیں، وہ جو شہروں میں ہوتا ہے اور وہ جو جنگلات میں ہوتا ہے۔ وہ حیوان جو شہروں میں ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، وہ حیوانات جن میں فائدہ ہیں اور وہ جو بے فائدہ ہیں۔ پہلی قسم 10 انواع پر مشتمل ہے۔ گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ، گائے، بکری، مرغی، کبوتر، بدخ، ایسے پرندے جو پنجروں میں رکھے جاتے ہیں، شہد کی مکھی اور بلے۔ دوسری قسم ان حیوانوں کی ہے جو بے فائدہ ہیں، جیسے مکھی، چونٹی وغیرہ۔ دوسرا حصہ جانور کے ذبح کرنے، اس کے انسان سے کلام کرنے، انسان کے حیوان میں تبدیل ہونے اور ایک حیوان کے کسی اور حیوان میں تبدیل ہونے، حیوان کے انسان سے اچھا سلوک کرنے، اس کے انسان کے لیے ضرر رساں ہونے اور دونوں کے ایک دوسرے کو سجدہ کرنے کے متعلق ہے۔ انسان کے حیوان کے پنجرے میں داخل ہونے اور اس کے حیوان سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنے کے بارے میں بھی اسی حصے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تیسرا حصہ حیوان کے جسم سے نکلنے والی مختلف مایع، اشیاء، اس کی مختلف اجزاء اور اس کی آوازوں کے متعلق ہے۔ آٹھواں باب بنی آدم کے متعلق ہے۔ اس باب کے بھی تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ بنی آدم کی عمر، ان کی رنگ، نیز معلوم و مجهول اور مرد و عورت میں فرق۔ دوسرا حصہ جس میں انسانی کے ہر عضو کی تعبیر، ان پر نکلنے والے بالوں کی تعبیر، بال موڑنے، چھوٹے کرانے، ان کے بکھرنے اور ان میں تیل ڈالنے کی تعبیر، بال کو سنوارنے اور کنگھی کرنے کا حکم، ان میں پیدا ہونے والی جوؤں اور ان کے انڈوں کی تعبیر، داڑھی، اس کی پراگندگی اور اس میں خضاب لگانے کی تعبیر، جسم کے موٹاپے، جسم کے لمبا یا چھوٹا ہونے، اس میں کوبڑ نکلنے اور خصیوں کے پھول جانے کی تعبیر، اور ہتھیلی کے اندر اور باہر بھنگ کے اگنے کی تعبیر۔ تیسرا حصہ وہ فضلات جو ابن آدم کے بدن سے خارج ہوتے ہیں، جیسے لعاب، آنسو، بول و براز، پسینہ، ری، تھوک، ناک کا فضلہ، بلغم، کہ، چھینک، کھانسی، جماہی، ہنسی، چیخ، ابن آدم اس کے منہ سے آنے والی بو، بدن میں یا اس کے کسی حصے میں لگنے والی بیماری، انسان کا اپنے کسی عضو میں داخل ہونا، مرد اور عورت کو حمل ہونا اور دونوں کو ولادت ہونا۔ تیسرے حصے کے آخر میں ہم نے ادویہ، مشروبات اور تیل، سرما لگانے، تیل یا دوا کو ناک میں سونتنے، حقنا کرنے، سینگی لگوانے، فسد لینے اور لوہے سے داغنے کا ذکر کر کے اس تیسرے حصے کو ختم کیا ہے۔ نواں باب معقولات و مشروبات کے متعلق۔ معقولات کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اناج اور اس سے بننے والے کھانے، اسی طرح سے وہ اشیاء جو کھانے کی اصلاح کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے نمک وغیرہ۔ علاوہ ازیں سالن کے طور پر استعمال ہونے والی اشیاء، جیسے تیل، سرکہ، مربع یا ساتھ میں استعمال کے لیے، جیسے شہد، چینی یا اس سے تیار کی جانے والی اشیاء۔ دوسری قسم گوشت اور اس کے مسالے جو اس کو مزیدار بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مرچ وغیرہ۔ تیسری قسم تر اور خشک پھل۔ چوتھی قسم لہسن، پیاز اور دیگر سبزیاں۔ اسی قسم میں ان اشیاء کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو سونگھی جاتی ہیں۔ مشروبات کے بیان میں پانی، شراب اور شراب کے نشے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے وہ نشہ جو شراب کے علاوہ دوسری اشیاء سے پیدا ہوتا ہے، نیز وہ نشہ جو پاگلپن، بے ہوشی اور نیند کا سبب بنتا ہے۔ اس باب کے آخر میں ہم نے مہنگائی اور اشیاء کے سستے ہونے کے دلائل دیے ہیں، نیز میٹھے کے کھٹے میں تبدیل ہونے اور کھٹے کے میٹھے میں تبدیل ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اچھی شے کے خراب شے میں تبدیل ہونے اور خراب شے کے اچھی شے میں تبدیل ہونے کا بھی ذکر ہے۔ 10واں باب ملبوسات کے بیان میں ہے، اسی میں قالین اور پردے کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ معاشیوں کے پہناوے جیسے زین، کمبل، نیز ان کے اوپر رکھنے کی بوریوں اور تھیلوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ زیور کے کپڑے، بہترین کپڑے، ماہواری کے کپڑے، انگوٹھی کا کپڑا، نیز ریشم کی خیمے، پنڈال اور دیگر اقسام کے خیموں کا ذکر ہے۔ 11واں باب عبادات کے متعلق ہے، اس میں سلام، مصافحے، معانقہ کرنے، نیز اسلام کے دلائل، ختنہ کرنے، مسواک کرنے اور ہاتھوں کو دھونے کی تعبیر شامل ہے۔ 12واں باب اوزاروں کے متعلق ہے، یہ باب 10 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل آلات حرب کے بیان میں ہے، اس کے متعلقات جیسے جنگ، قتل و غارت، سولی پر چڑھانا، زخم، جیل، قید، ہتھکڑی، لڑائی، جھگڑا، بغض، دھمکی، ظلم، حد، دھوکہ، لات مارنا، ضرب، خراش آنا، پتھر سے کچلنا، رجم کرنا، برا بھرا کہنا، مذاق اڑانا، معاف کرنا، دشمنی، عیب گوئی، غصہ، غصہ پینا، کشتی، شمشیر زنی، شکست، راہ فرار اختیار کرنا، سفر، چھلانگ مارنا، کودنا، بھاگنا، متوسط چال چلنا، زمین میں غائب ہو جانا، سفر کے لیے سوار ہونا اور سفر سے واپس آنا، وطن سے نکلنا، الوداع کہنا، صلح کرنا، غرضی کے ان سب کا ذکر بھی شامل ہے۔ دوسری فصل سواری کا سامان جیسے زین، کمبل، یادری، لگام، کوڑا، سونٹی، مہار، نکیل، کجاوہ، محمل، پردہ۔ تیسری فصل آلات لہو لعب اور اس کے متعلقات کے بیان میں جیسے گانے کی تعبیر، رقص، شادی، بیاہ، نیز اس میں لگائے جانے والی خوشبو، سرما، سرما دانی کی تعبیر، کانچ یا دھات کا سرما کش، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کا اور بھاری اشیاء کی تعبیر کا ذکر۔ چوتھی فصل کھیل کے آلات کے بیان میں جیسے شطرنج کے مہرے، نرد، چوسر کی طرح کا ایک کھیل جو دوہری بساط پر کھیلا جاتا ہے، اخروٹ سے کھیلنا اور نرد کے مہرے یا نگینے۔ پانچویں فصل گھر کے افراد اور ساز و سامان کے بیان میں جیسے گھرانہ، کرسیاں اور پلیٹ، بڑی پلیٹ، ہنڈیا، دسترخوان، پنجرا، لاٹھی، پنکھا، پانی کے برتن جیسے مٹی کا گھڑا، پانی کا حوض، اسی طرح اشیاء کی حفاظت کا ساز و سامان جیسے الماریاں، صندوق، عورتوں کے استعمال کی اشیاء جیسے سوت کاتنے کا چرخہ یا مشین، کنگھی، عام سرمادانی، کانچ یا دھات کی سرمادانی، اس کے علاوہ چیزوں کو باہم جوڑنے، کاٹنے، توڑنے، کھولنے کے آلات جیسے ہاون، دستہ، استرا، درانتی، کندال یا پھاوڑا، بگدہ، بیلچہ، سیخ، کیل، میخ، چابیاں، ترازو۔ چھٹی فصل آگ جلانے کے اوزاروں کے بیان میں جیسے لکڑی، کوئلہ، لوہار کی دھونکنی، تندور، چراغ، موم بتی، کندیل اور راک۔ ساتویں فصل آلات کتابت کے بیان میں جیسے قلم، دوات، نقش، روشنائی، کاغذ، کتاب، کینچی، کاغذ، کانٹے کا خنجر۔ آٹھویں فصل سونے، چاندی اور ان سے بننے والی اشیاء کے بیان میں، اس فصل میں قیمتی پتھروں، دیناروں، درہموں اور ان میں سے کسی ایک یا دونوں کے خراب یا برباد ہو جانے کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ نویں فصل شکار کے آلات کے بیان میں جیسے شکاری، جال، پھندہ، بندوق، شکار کے لیے کھودے جانے والے گڑھے، مچھلی کا شکار کرنے والی لکڑی۔ دسویں فصل کھانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات جیسے دسترخوان، چھری یا استرا، نیز اس کو بنانے میں استعمال ہونے والے آلات و اوزار کا بیان۔ 13واں باب کاریگری اور کاریگروں کے بیان میں، اس باب میں بادشاہوں اور ان کے وزراء و اتباع اور خواص کا ذکر کیا گیا ہے، نیز اس میں قاضیوں کا بھی بیان ہے۔ 14واں باب نکاح کے بیان میں، اس باب میں مرد کا اپنی عورت کی شادی کسی اور مرد سے کرانا، اس کے علاوہ مباشرت کی مختلف اقسام، نیز طلاق، غیرت، لونڈی کا خریدنا، زنا، لواطت اور چپٹی کی تعبیر، نیز بوجہ فساد حمل اور ولادت کا اکٹھا ہونا، آدمی کا عورت کی مشابہت کرنا، آدمی کا ہجڑا بننا اور عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا، نیز اس میں ذکر ہے خرید و فروخت کا، رہن اجارہ کرائے پر دینا، شراکت اور ہبہ کا، نیز قرض ضمانت آریہ ادھار دینا، نیز قرض اور حقوق کی ادائیگی کا بھی ذکر ہے۔ 15واں باب مختلف اشیاء کی تعبیر کے بیان میں ہے، جیسے چت لیٹنا، منہ کے بل لیٹنا، اونگ آ جانا، جاگنا، پیاس پینا، سرابی، کھانا، بھوک، انسان کا اپنے گوشت کو کھانا یا دوسرے انسان کے گوشت کو کھانا، اور گوند چبانا، تکلیف، غم، درد، پریشانی، رنج، خوف، ٹھوکر کھانا، تیوری، برہنا پن، علیحدگی، دھتکارنا، چوری، حماقت، غلطی، نقصان، خیانت، بھاری بوجھ اٹھانا، تنگی، پریشانی، طغیانی، گمراہی، چڑھنا، نیچے اترنا، کنجوسی، خرچ کرنا، ہر دھرمی، تکبر، تواضع، سچ، جھوٹ، غریبی، امیری، امن و امان، خوف، رنج و غم، خوشی، انکار، اقرار، احسان، برا سلوک، ارتکاب گناہ، توبہ، چھپ کے کسی کی بات سننا، حجت قائم کرنا، کسی کے قریب ہونا، تعزیت کرنا، ان کو انسان کو اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا، تزکیہ نفس، خوش آمد، رخصت کرنا، چھپنا، تساہل برتنا، کسی چیز کا کھنچنا یا لمبا ہونا، چوکیداری، لکڑیاں اٹھانا، قسم، سوال، کام، شفاعت، بھیڑ کی آواز، بہت سے درہم اور دینار کی آواز، بالوں کی چوٹی، لمبائی، چھٹائی، مطالبہ، بلندی، درگزر، کھیتی باڑی، گنتی اور اس کے الفاظ، تعجب، غلام آزاد کرنا، پاک دامنی، جلد بازی، عطاب، فراست، عقل، طاقت، سخت بھیڑ، انسان کے اعضاء کا اور درخت کا انسان سے بات کرنا، نتیجہ ملامت، تسبیح، تیاری، نصیحت، تنہائی، لمبی گہری سانس لینا، رونا، دل کا تیزی سے دھڑکنا، صبر، کانٹا، چٹکی بھرنا، مومن کا کافر ہو جانا اور دار الکفل کی طرف منتقل ہو جانا، بت کو دیکھنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے دیکھنا۔ 16واں باب حالت نزاع، موت اور اس کے متعلقات، جیسے غسل، کفن، کافور، جنازے کا اٹھانا، نماز، جنازہ، وقوف، مردوں کو دیکھنا اور ان سے کچھ لینا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ چلنا۔ 17واں باب قیامت اور اس کی علامات، ترازو، پل، صراط، جنت، دوزخ کی تعبیر، انسان کا اپنا اعمال نامہ، سیدھے یا الٹے ہاتھ سے پکڑنا یا پیٹ پیچھے سے پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائی، کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔